بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. آنے والی شب سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاں گداز کی شب ہے، اور اسی طرح یہ شب سبت اکبر فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بھی شب ہے. اس غم انگیز موقع پر آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی بیداری کی تحریک اور پاکستان کے ممتاز رہنما مرحوم قاضی حسین احمد. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برصغیر کی ممتاز اسلامی اسکالر، سیاستداں، اتحاد بین المسلمین کے حامی اور اسلامی بیداری کے نقیب قاضی حسین احمد نے گزشتہ ہفتے 74 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا. انہوں نے 1987 سے 2006 تک جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت کی. امیر جماعت اسلامی پاکستان کی حیثیت سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ان کا شمار پاکستان کے ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جو اسلامی جمہوریہ ایران سے زیادہ قربت رکھتے تھے. قاضی حسین احمد اسلامی انقلاب کے زبردست حامیوں میں سے تھے. اس کے علاوہ اتحاد بین المسلمین اور اسلامی بیداری کے داعیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انجمن تقریب مذاہب اسلامی اور عالمی اسلامی بیداری کونسل کے وہ سرگرم رکن بھی تھے. آج کے پروگرام میں ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور اتحاد بین المسلمین نیز اسلامی بیداری کے حوالے سے ان کے خدمات کا جائزہ لیں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور طرز نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب کو. ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں اس مباحثے میں حصہ لیں گے جماعت اسلامی ہند کے سابق رہنما، ممتاز اسلامی اسکالر اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے مرکزی رہنما ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شریک ہوں گے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما اور خارجہ امور کے انچارج عبدالغفار عزیز. لیکن پہلے اس تعلق سے ہماری یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے.
قاضی حسین احمد 12 جون 1938 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشیرہ کے نواحی علاقے زیارت کاکا صاحب میں پیدا ہوئے. ان کے والد قاضی محمد عبد الرب کا شمار بھی علاقے کے جید علماء اور سیاسی شخصیات میں ہوتا تھا، اور وہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے. قاضی حسین احمد نے ابتدائی تعلیم علاقائی مدارس اور اسکولوں میں حاصل کی اور پشاور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں ماسٹرز کیا. انہیں عربی، انگریزی اور فارسی زبان پر عبور حاصل تھا. وہ شروع میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے اور 1970 میں جماعت اسلامی کے باقاعدہ رکن بن گئے. اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر انہیں 1978 میں جماعت اسلامی کا نائب امیر اور 1987 میں تنظیم کا سربراہ منتخب کیا گیا، اور 2009 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے. جماعت اسلامی کی قیادت سنبھالنے کے بعد انہوں نے بڑی گہری سیاسی، مذہبی اور بین الاقوامی پالیسیاں اپنائیں اور اپنی جماعت کو نظریاتی اور کافی مستحکم کرنے کی کوشش کی. قاضی حسین احمد خطے میں امریکہ کے مکرو عزائم کے حوالے سے بھی سخت تشویش میں مبتلا تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ قبل اس کے کہ امریکہ پاکستان، چین اور ایران کو اپنے ناجائز مفادات کی بھینٹ چڑھائے، ان ملکوں کو خطے کے ایک طاقتور بلاک کی حیثیت سے امریکہ کی پالیسیوں کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان میں بھی اپنے مذموم اقتصادی، سیاسی اور فوجی مقاصد کو آگے بڑھا رہا ہے، جن کا سدباب کرنا ضروری ہے. وہ مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان رواداری اور بھائی چارے کے قیام کے لیے بھی سرگرم رہے، اور وہ بار بار کہتے رہے کہ مسلمانوں کو شہادت کے جذبے کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. وہ اسلام کے نام پر تشدد کا سہارا لینے والے گروہوں کے بھی سخت مخالف تھے، اور طالبان پاکستان جیسے گروہوں کو امریکہ اور بلیک واٹر کا ایجنٹ قرار دیتے تھے. ملی یکجہتی کونسل کا قیام، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی سبھی مکاتب فکر کے نمایاں علماء اور شخصیات شامل ہیں، قاضی حسین احمد کا ہی اہم کارنامہ ہے. وہ ہمیشہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد اور فلسطینی کاؤز کی حمایت کرتے رہے۔ اسلامی بیداری کے حوالے سے بھی ان کے نظریات قابل غور ہیں اور وہ عالمی اسلامی بیداری کونسل کے شورا کے رکن رہے۔ عالم اسلام کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کی بیداری ہی عالم اسلام کو تمام تر مشکلات اور مسائل سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ قاضی حسین احمد کے انتقال سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام ایک عظیم اور سرکردہ رہنما سے محروم ہو گیا ہے، اور ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے تادیر پر نہیں کیا جا سکے گا۔
ناظرین، چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا پاکستان کے ممتاز دانشور اور اسلامی اسکالر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے قاضی حسین احمد صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، آپ نے اپنی رپورٹ میں بڑے جامع انداز میں ان کی شخصیت کا جو جائزہ لیا ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی حسین احمد ایک طرف تو اپنا ایک مذہبی شخصیت تھے، ایک اسلامی شخصیت تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کو بھی کسی صورت ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا صرف پاکستان کے اندر کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ سب کانٹیننٹ اور بر صغیر کے ایک ممتاز اسکالر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں ان کے اس انداز کے روابط تھے کہ مصر ہو یا ترکی، سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی اور اسلامی ملک، وہاں ان کے جو اسلامی تحریکیں تھیں، وہاں کے مقامی جو ادارے تھے ان کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی حسین احمد جیسی جو شخصیت ہے وہ عالم اسلام کے اندر اس طرح کی ہمہ گیر شخصیت ہمیں بہت کم نظر آتی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ ظاہر ہے کہ 1400 سال سے یہاں موجود ہے اس دنیا میں، اور اس نظریے کو ایک انقلابی انداز میں، اس کے حقیقی انداز میں مسلم امت تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ رہبروں کی ہوتی ہے یا لیڈروں کی ہوتی ہے، لیکن اس پوری 1400 سالہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا ہمیشہ فقدان رہا ہے مسلم امہ کے اندر، جس کی وجہ سے جو اسلام کی صحیح تصویر ہے وہ عام عوام تک، نہ تو اپنے عوام تک پہنچ سکی ہے یعنی مسلم امہ تک، نہ غیر مسلم لوگوں تک اس انداز میں وہ پہنچ سکی ہے۔ تو جہاں تک قاضی حسین احمد کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ تھے اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوئے جو ایک خاص مکتب فکر رکھتی تھی، ایک خاص سوچ رکھتی تھی، اور اسی مخصوص فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود قاضی حسین احمد اس چیز کو کسی صورت پسند نہیں کرتے تھے کہ مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے اندر خاص فکر اور خاص سوچ ہو، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک مسلم امہ کے اندر اتحاد اور یگانگت ہو اور اس بنیاد پر آگے بڑھا جائے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک مقالہ یہاں پر ان کا شائع ہوا، اور اس میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا خاص طور پر کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ تمام سنی شیعہ ہو جائیں، یا تمام شیعہ سنی ہو جائیں، یا تمام بریلوی دیوبندی بن جائیں، یا تمام دیوبندی بریل۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہتے ہوئے وہ اسلامی مشترکات جو ہیں اس کو بنیاد بنا کر ایک ایسی طاقت تشکیل دے سکتے ہیں کہ جو اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلہ کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی حسین احمد نے اپنے تقریباً 25 سالہ جو دور تھا سیاسی جد و جہد کا، اس کے اندر انہوں نے اس انداز میں، خاص طور پر مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں، اس انداز میں کام کیا کہ وہ ایک ایسی شخصیت بن کر سامنے آئے تھے جن کی پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب جو ہیں ان کے اندر یکساں ان کی ایک عزت و احترام تھا اور ان کی ریسپیکٹ کی جاتی تھی۔
جی ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال بھی آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ اسلامی اسکالر کی حیثیت سے قاضی صاحب کی شخصیت کا آپ اگر کہنا چاہیں، آپ کی نظر میں تو کون سا پہلو سب سے زیادہ آپ کو نمایاں نظر آتا ہے؟
دیکھیے، اس میں قاضی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلام کے دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک خاص سوچ یہ تھی کہ پہلے ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، جو سازشیں استعماری یا سامراجی طاقتوں کی، ان کو واضح کیا جائے، ان کو پہچانا جائے اور عام عوام کو اس سے ایک تعارف کرایا جائے کہ یہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے اور کس لبادے میں اسلام دشمن طاقتیں کام کر رہی ہیں. 31 دسمبر کو، یعنی ایک یہ لاسٹ جو منتھ تھا، اس میں ان کا ایک مقالہ ایک پاکستان میں ایک اخبار میں چھپا، تو اس میں واضح طور پہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے اتحاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یا افغانستان میں کچھ کرنا ہے تو اتحاد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کا راستہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت جو اسلام دشمن طاقت ہے ان کے پاس ایک تو مادی وسائل بہت زیادہ ہیں، اور مادی وسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو مسلم امہ بظاہر تو بے بس نظر آتی ہے، لیکن ان کی خواہش رہی اور انہوں نے عملی کوشش بھی کی، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک تھنک ٹینک بھی تشکیل دیا ہوا تھا. گزشتہ 5 سالوں سے انہوں نے اس تھنک ٹینک کے ذریعے جو جدوجہد کی، یعنی ادارے فکر و عمل یا سینٹر فار ڈسکشن اینڈ ریزولوشن کے نام سے انہوں نے جو ایک تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا، گزشتہ 5 سالوں سے اس نے اتنی جدوجہد کی کہ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. اسلام آباد میں اتحاد امت کے نام سے جو کانفرنس ہوئی 11 نومبر کو گزشتہ سال، وہ ایک عالمی معیار کی کانفرنس تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مثال آپ یہ کانفرنس تھی. اس طرح کی مسلم امہ کے اندر جس کام کا وہ آغاز کر گئے ہیں، جس کا کام کی داغ بیل ڈال گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے نظیر ہے. اور اس کے اندر اب آئندہ جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اسی کے اوپر اسلامی اتحاد کی عمارت کو کھڑا کریں.
جی ڈاکٹر قندیل عباس، ہمارے ساتھی کوشش کریں کہ ہمارے دہلی سے بھی رابطہ ہو، اور پاکستان سے عبدالغفار عزیز صاحب یا جماعت اسلامی کی کسی اور رہنما سے. بہرحال ہماری گفتگو آپ سے فی الحال جاری ہے. سیاست کی دنیا میں آج کے دور کی جو سیاست، ان کا کیا مقام تھا؟
سیاست کی دنیا میں شروع سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا انہوں نے عام قدم اٹھایا متحدہ مجلس عمل کی تشکیل کا، جس میں انہوں نے پاکستان کی جتنی دینی قوتیں تھیں ان کو جمع کیا اور ان کو ریئلائز کرایا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنی سیاسی جدوجہد اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. ادروائز ایک پاکستان میں عجیب و غریب کانسیپٹ تھا کہ اگرچہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پہ تھا، اور خود پاکستان موومنٹ کے اندر جو بائنڈنگ فورس تھی اور جس طاقت نے برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا وہ مذہب تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد عام طور پر یہ تصور تھا کہ مذہب کا کردار پاکستانی معاشرے کے اندر اس انداز میں سامنے نہیں آ سکا جس انداز میں پاکستان موومنٹ کے اندر موجود تھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں، مختلف سیاسی لیڈر تھے، وہ اپنے اپنے انداز میں سوچتے تھے اور اپنے اپنے انداز میں یہ جدوجہد کرتے تھے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. اور پاکستان کی جو 64-65 سالہ تاریخ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی دینی جماعتوں کو سیاسی لحاظ سے کبھی برتری نہیں ملی، حالانکہ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنلی جو بھی سرویز ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر دینی عنصر بہت زیادہ اور لوگوں کے اندر دینی سوچ پائی جاتی ہے. اب یہ قاضی حسین احمد نے آ کر متحدہ مجلس عمل ایک طرف تو تشکیل دی، اور دوسرا ملی یکجہتی کونسل کے نام سے انہوں نے جو ایک مختلف دینی جماعتوں کو اکٹھا کر کے کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو فرقہ پرست طاقتیں تھیں ان کی حوصلہ شکنی ہوئی، اور دشمن کے جو عزائم تھے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے نام پر گلی گلی اور محلے محلے میں وہ جا کر ایک فساد پھیلائیں گے، وہ سازش ناکام ہوئی. اور جو اکا دکا کوئی چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپ رہ بھی گئے ہیں، ان کو پاکستان کی عام طور پر جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان کی طرف سے ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور ان کا پاکستان کی عوامی سطح پر کوئی پذیرائی ان کو نہ مل سکی، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ. ایک طرف تو متحدہ مجلس عمل کے نام سے انہوں نے سیاسی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو اکٹھا کیا، اور دوسرا مختلف مقادے پہ فکر کو ملی یکجہتی کونسل کے اندر لا کر انہوں نے ایک اتحاد اور یگانگت کی فضا پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کا جو دینی شخصیت ہے اور سیاسی شخصیت ہے دونوں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں.
قندیل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے سابق صدر یا یوں کہا جائے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے متحدہ مجلس عمل، جس میں جماعت اسلامی ایک بنیادی عنصر اور رکن کی حیثیت رکھتی تھی، وہ بھی شامل تھی، اور اس کے قائد خود قاضی صاحب تھے، تو انہوں نے ایل ایف او جیسے قانون کو جو ہے متحدہ مجلس عمل سے اس کی حمایت لی، اور جبکہ جماعت اسلامی خود مشرف صاحب کے صدارت یا ان کی قیادت یا ان کی حکومت کی مخالف تھی، تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر نہ صرف قاضی صاحب یا جماعت اسلامی بلکہ متحدہ مجلس عمل میں شامل تمام جماعتوں کو ہدف تنقید بنایا گیا مختلف حلقوں کی طرف سے، کہ ایک طرف آپ مشرف صاحب کی حمایت کی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیز ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کس چیز کو مد نظر رکھا تھا جو انہوں نے ایل ایف او کے تحت ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا؟
دیکھیے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی جماعت اسلامی کو بعض اوقات جنرل ضیاء کی بی ٹیم کہا جاتا تھا، اور جب قاضی صاحب نے بعد میں آ کر متحدہ مجلس عمل بنائی ایم ایم اے، تو اس کو بھی ملا ملٹری الائنس کا نام دیا گیا، یعنی اس وقت بھی کہا گیا کہ دینی جماعتوں کا ملٹری کے ساتھ کوئی الائنس ہے. لیکن میں نے قاضی صاحب کے کافی انٹرویوز پڑھے ہیں، اور جہاں ایک دو میری ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی، اس جہاں تک میں ان کو سمجھ پایا ہوں، ضیاء الحق کے زمانے میں تو بڑا کلیئر ہو گیا میرے لیے کہ میاں طفیل محمد جو تھے پہلے، ان سے پہلے کے جو امیر تھے، ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اور انہوں نے ضیاء الحق والے ریفرنڈم میں اس کی حمایت کی تھی، اور وہ اپنی ایک سوچ رکھتے تھے. اس میں قاضی صاحب کا اس میں کوئی پازیٹیو میں نے رول نہیں دیکھا. لیکن جہاں تک مشرف کا پیریڈ کے بات ہے، تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں مختلف جو دینی جماعتیں ہیں وہ اپنے ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کرتی ہیں اور اپنا ایک مکتب فکر رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قاضی صاحب نے بعض اوقات خصوصی جو محافل تھی ان کی پرائیویٹ جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں انہوں نے بواضح کہا کہ میں اجتماعی جو فیصلہ ہوتا ہے میں اس کا پابند ہوں، اپنا فیصلہ متسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا. جو بعد میں انہوں نے جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی سپورٹ کیا تھا، اس میں بھی صرف اس بنیاد پر انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی تھی کہ جو دینی جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا اس کو وہ ٹوٹے نہ. میں مثلا جو بگٹی والا معاملہ تھا، اکبر بگٹی کو جب مارا گیا، اس کے بعد اسلام آباد میں کچھ اور ایشوز ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر اسی وقت قاضی صاحب چاہتے تھے کہ متحدہ مجلس عمل کے لوگ صوبائی اسمبلیوں سے اور جو مرکزی پارلیمنٹ تھی اس سے استعفے دے دیں، لیکن اس پہ وہ دینی جماعتوں کو راضی نہ کر سکے. تو یہ یعنی ایسا مرحلہ تھا کہ انہوں نے پھر ایک انڈیویجول اس وقت فیصلہ لیا، لیکن خود ذاتی طور پر استعفیٰ دے دیا، لیکن باقیوں کے اوپر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہ کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو کچھ فیصلہ ہوا متحدہ مجلس عمل کا، اس پہ صرف قاضی صاحب ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے تمام سیاسی جو مذہبی جماعتیں ایم ایم اے میں شامل تھیں وہ سب کی مشترکہ رائے سے ایک فیصلہ ہوا تھا، اور قاضی صاحب کو جو تنظیمی ایک لحاظ سے اس کو ماننا پڑا.
بہت شکریہ. اس وقت چلتے ہیں لاہور، جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما اور خارجہ امور کے انچارج، اور ان کے ساتھ میں نے بارہا دیکھا ہے جناب عبدالغفار عزیز صاحب کو، جب وہ ایران تشریف لاتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو قریب سے جانتے ہیں. عبدالغفار عزیز صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہرحال مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. بہت سے پہلو ہیں قاضی صاحب مرحوم کے، اور ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے، ان کے حیات کے. اتحاد امت کے نقیبوں کی جب بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ ان کا نام لیا جائے گا. اسلامی بیداری کے داعیوں کا جب نام لیا جائے گا تو قاضی حسین احمد صاحب کا نام جو گنے چنے سر فہرست لوگ ہیں ان میں شمار ہوگا، اور بہت سی ان کی خدمات ہیں عالم اسلام کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا. لیکن چونکہ آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قاضی صاحب کی شخصیت کا کون سا پہلو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ نمایاں تھا؟
قاضی صاحب الحمدللہ اللہ تعالی نے انہیں ایک وسیع دل اور امت کا درد اور اپنی محبت اس وافر درجے میں عطا کی تھی. قاضی صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے میں صرف کیا. آپ نے فرمایا الحمد للہ قاضی صاحب کے ساتھ طویل عرصے تک ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. بعض اوقات نجی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ عبدالغفار دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت اسلامی کے یہ جو غریب مخلص کارکن ہیں ان کے سامنے قیامت کے روز شرمندہ نہ کر دے. جس طرح یہ کارکنان قربانیاں دیتے ہیں اور جس طرح دن رات محنت کرتے ہیں جماعت کی ذمہ داری پہ رہتے ہوئے ہم بعض اوقات ان بہت ساری مشکلات سے اور مشقتوں سے بچ جاتے ہیں. حالانکہ قاضی صاحب نے بھی انتہائی بیماری کے عالم میں وہ دور دراز کے سفر کیے ہیں, بلکہ آخری ان کا جو تہران کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے, کانفرنس کے عین دوران میں جب انہیں ایک سیشن کی صدارت کرنا تھی ان کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی, وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے, وومیٹنگ ہو گئی, کپڑے سارے اس میں آلودہ ہو گئے. لیکن جیسے ہی ہسپتال میں لے کے گئے اور وہ تھوڑے سے بحال ہوئے, کپڑے وغیرہ تبدیل کیے, فوراً انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں اب ٹھیک ہوں, واپس اسی کانفرنس میں واپس آئے اور اس کانفرنس کے سیشن کی صدارت کی. اسی طرح دور دراز کے سفر پہ ہمیشہ وہ مستعد رہتے تھے. اب بھی وہ پروگرام بنا رہے تھے کہ غزہ جا کے ان کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کرے, پروگرام بنا رہے تھے کہ تیونس اور مراکش اور لیبیا اور یہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ ان کی کامیابیوں پہ مبارکباد پیش کرے. قاضی صاحب کو جو ایک سب سے بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ یہ دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے تھے. آج ان کی رحلت کے بعد ہمیں خود حیرت ہو رہی ہے کہ خود ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی ہر طرف سے ہر ذوق اور ہر نظریاتی سوچ رکھنے والا شخص وہ اس پہ افسردہ ہے, وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے جیسے کوئی قومی اثاثہ ہم سے اٹھ گیا. عالم عرب سے ہمیں ایک صاحب نے تعزیت کرتے ہوئے دو الفاظ لکھ کر بھیجے, انہوں نے آنسوؤں کے نیچے لکھا ہوا تھا اصبحنا یتاما, آج ہم یتیم ہو گئے. لیکن انشاءاللہ ہم یتیم نہیں ہوئے ہیں. قاضی صاحب کی یہ ساری جد و جہد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جہاں جہاں پہ بھی یہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری ایک جماعت, قاضی صاحب ہمیشہ سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح اور دیگر بہت سارے ان بزرگوں کا, اسلامی تحریکات کے قائدین کا, امام خمینی کا, امام حسن البنا شہید کا, تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام تو بہت سارے پیدا کیے ہیں اور اپنے پیچھے وہ بہت سا علمی ورثہ چھوڑ گئے ہیں, لیکن ان رہنماؤں کو اللہ تعالیٰ نے علم کے علاوہ ایک یہ جو سرفراز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک تحریک چھوڑی ہے, اپنے پیچھے ایک نظریہ چھوڑا ہے. یہ نظریہ اور یہ تحریک آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں تو اس کے علمبردار موجود ہیں. قاضی صاحب میں بھی اسی چشمے سے فیض حاصل کرتے ہوئے اسی کاروان کو آگے بڑھایا ہے جہاں جہاں پہ یہ صدا پہنچے گی. اب جب جب جہاں جہاں پہ لوگ اس اسلامی تحریک کے لیے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کا ایک برابر کا حصہ ہمارے ان تمام بزرگوں اور قائدین کو بھی پہنچے گا. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایران سے ہمارے یہاں منصورہ میں ایک وفد تشریف لایا جو خاص طور پہ جناب علی اکبر ولایتی صاحب کا ایک خط لے کے آیا تھا اور اس میں انہوں نے مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے اور پورے ایرانی قوم اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے اظہار تعزیت یہاں پہ کیا. کل ترکی کے سفیر آئے تھے, انہوں نے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان صاحب کی طرف سے تعزیت پہنچائی. کل صبح آنے والے وہ سودان کے سفیر آ رہے ہیں صدر عمر حسن البشیر صاحب کی طرف سے. تو یہ آپ جہاں پہ دیکھیں یہ تمام لوگ کیوں, قاضی صاحب کے ساتھ ان تمام لوگوں کا کیا مفاد وابستہ تھا, لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قاضی صاحب کی اس جدوجہد کے نتیجے میں ایک محبت ڈال دی ہے. ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, ایران کے علاوہ بھی جہاں پہ جانا ہوتا ہے, لوگ اب بھی وہ پوچھتے ہیں کہ
جی. عبدالغفار عزیز صاحب, آپ کے جذبات کو ہم در کر سکتے ہیں, میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کے سابق مرکزی رہنما اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے مرکزی لیڈر جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب, قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر کے بارے میں اگر ان کی ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے جو شخصیت ہے اور جو ان کے اندر مذہبی رہنما کی جو ایک صلاحیت تھی, اس کے بارے میں آپ کے تاثرات اور خیالات ہم جاننا چاہیں تو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟
دیکھیے قاضی اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف پاکستانی جماعت اسلامی کے سابق امیر یا اس کے رہنما نہیں تھے بلکہ پورے عالم اسلام کی ایک بہت ہی بلند پایا شخصیت تھی. اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر اللہ کے دین کے غلبے و اقامت کا علم بلند کیا تھا, اسی طرح سے دنیا کے جس خطے میں بھی اور جہاں بھی اسلام کی سربلندی کی کوشش ہو رہی ہے وہاں بھی قاضی صاحب کا دل ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی دھڑکتا تھا. گزشتہ سال ایران میں اسلامی بیداری کانفرنس میں قاضی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور بہت سارے امور پر گفتگو ہوئی, اور خاص طور سے ہندوستان کے پس منظر میں جب ہم نے اپنی سیاسی کوششوں کا ذکر کیا تو اس سے بہت خوش ہوئے اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں کسی وقت بہت تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کی ان کی مصروفیت اتنی زیادہ تھی اور چونکہ وہ کانفرنس کے مرکزی ذمہ داروں میں سے تھے اور بار بار ان کی ضرورت پڑتی تھی, اس لیے وقت فارغ نہ کر سکے. لیکن جو تھوڑی سی مختصر ملاقات رہی اس سے بھی اندازہ ہوا کہ قاضی صاحب پوری عالم اسلام کے اندر اللہ کے دین, اس کی سربلندی اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کرتے تھے. تو قاضی صاحب صرف پاکستان کے ہی رہنما نہیں تھے بلکہ پورے عالم اسلام کی ایک بہت ہی بلند پایا شخصیت تھی. قاضی صاحب نے بہت ساری کوششیں کی ہیں, مثال کے طور پہ ان کا یہ کردار سب سے نمایاں رہا کہ پاکستان میں جس طرح سے امریکی اور دوسری استعماری طاقتیں جو ہے وہاں پہ دخل اندازی کوشش کر رہی ہیں اس کے خلاف قاضی صاحب ایک بہت ہی زبردست ڈھال کی شکل میں وہاں کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے امریکہ کے مذموم ارادوں کو وہاں کامیاب نہیں ہونے دیا. قاضی صاحب نے افغانستان جہاد افغانستان کے اندر بھی بہت بڑا اور بہت ہی نمایاں رول ادا کیا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی میں پاکستان اور خاص طور سے جماعت اسلامی ہند کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن رہا ہے. جس طرح سے انہوں نے مجاہدین کے ساتھ میں تعاون کیا تھا, برہان الدین ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ قاضی صاحب نے جس طرح برہان الدین ربانی صاحب کو پاکستان کے اس وقت کے ذمہ داروں سے ملاقات کروائی تھی اور جس طرح سے پھر پاکستان سے تعاون ملا تھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا ایک بڑا رول ہے. اور قاضی صاحب نے خود افغانستان جب عراق کے اندر شیعہ اور سنیوں کے درمیان بلڈ شیڈ ہونے لگا تھا تو اس وقت بھی ایک وفد لے کے قاضی صاحب وہاں گئے تھے. تو قاضی صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان کے رہنما نہیں تھے بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر جہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش ہو رہی تھی, جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں کوئی مسائل درپیش تھے وہاں قاضی صاحب یعنی اس سے وابستہ ہو جاتے تھے, اس کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. تو قاضی صاحب کی رحلت جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے سمجھتا ہوں.
جی بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا. عبدالغفار عزیز صاحب, موجودہ جماعت اسلامی یعنی موجودہ سماعت جو 25 سال کے عرصے پر محیط رہی ہے ان کی قیادت میں, ان کی جب وہ امیر رہے ہیں یعنی 1987 سے لے کے 2006 تک, بظاہر میری آواز سنیں عبدالغفار عزیز صاحب, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا مودودی صاحب کی جو جماعت اسلامی تھی اور جو قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کی جماعت اسلامی تھی, عملی اعتبار سے اور کیا کہتے ہیں سیاسی اعتبار سے اور مسلم امہ کے مسائل کو آگے بڑھانے اور انہیں حل کرنے کے اعتبار سے کتنا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے پاکستان اور عالم اسلام کے دینی اور سیاسی حلقوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ 1987 سے پہلے تک ہم جماعت اسلامی کو ایک عوامی جماعت نہیں سمجھتے یا عوامی جماعت کی حیثیت سے اس کو سٹڈی نہیں کیا جاتا بلکہ ایک خاص طبقہ فکر, ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگوں کا ایک جماعت تھی جو اپنے انداز میں کام کر رہے تھے اور اپنے ایک ایجنڈے کے تحت وہ عمل کرتے تھے, اور جو لوگ اس کے ممبر بننا چاہتے تھے انہیں اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہونا پڑتا تھا. لیکن جب سے قاضی حسین احمد نے اس جماعت کی عمارت سنبھالی, قیادت سنبھالی, اور ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ وہ مسلسل اس کے امیر منتخب ہوئے, اور ان کی جو پاپولر اوپینین تھی وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کو جب تک ہم عوامی جماعت نہیں بنا لیتے اس وقت تک ہم وہ جو بنیادی مقاصد تھے مودودی صاحب کے ہوں یا باقی اسلامی جو رہنما تھے ان کے, اس وقت تک وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے ایک ماڈرن انداز میں, ایک ماڈریٹ انداز میں جب جماعت اسلامی کو لیڈ کرنا شروع کیا تو جماعت اسلامی کے ساتھ جو ان کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا اسلامی جمعیت طلباء کا, تو اس کے اندر بھی بہت بڑی ایک چینج آئی, اور اس میں بھی اچھے اچھے نوجوان پیدا ہوئے، لیکن قاضی حسین احمد صاحب نے ایک تو خود امام خمینی کی سوچ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ایران کے اسلامی انقلاب نے ان پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عالم اسلام میں جو تحریکیں تھیں، اسلامی تحریکیں، اس نے بھی اس میں بھی ان کا ایک تو اپنا براہ راست ایک رول تھا، پھر ان تحریکوں کے اوپر جو ایرانی انقلاب کے انفلوئنس تھا اس سے وہ بہت متاثر تھے. اب وہ جو تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حسن البنا کی شخصیت سے متاثر تھے، اس کے بعد سید جمال الدین، اس کے بعد علامہ اقبال کی جو سوچ تھی تو وہ تقریباً ان کی میرا خیال ہے کوئی ایسی میٹنگ یا کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی جس میں علامہ اقبال کا ذکر نہ آئے یا ان کے اشعار کو وہ پیش نہ کریں. تو اس بنیاد پر ایک تو انہوں نے آ کر جماعت اسلامی کو ایک عوامی تحریک میں تبدیل کیا، اور اس میں بھی ان کو بہت سے موانع نظر آئے، اور بعد ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کی جو ایک بالکل نیوکلس کی روش تھی اس کو بھی مزید چینج لانا چاہتے تھے، اور 2008 میں آ کر اگر وہ ایک دفعہ پھر اس سے ہٹ گئے اور اگلی دفعہ کی عمارت سنبھالنے سے انہوں نے انکار کیا تو اس میں بھی ایک پہلو یہی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تھنک ٹینک تشکیل دے دیا ادارہ فکر و عمل کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں کام وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اسلامی اتحاد کی بات کرتے ہیں، سامراج کے ساتھ دشمنی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو پریکٹیکل لیول پر ہمیں لانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جماعت کو اس انداز میں چینج کیا کہ آج جماعت اسلامی خود بھی ایک عالمی سطح پر ایک جانی پہچانی جماعت بن چکی ہے، ایک پارٹی بن چکی ہے، اور دوسری طرف اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ خود قاضی حسین احمد کی شخصیت سے دنیا کی اور جو دینی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن لے کر اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتی ہیں کہ کیسے ہم عوام کے اندر اپنی مقبولیت بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم عوامی جو توقعات ہیں ان پر پورا اتر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک رستہ، ایک روش ہے جو جماعت اسلامی کو وہ دے کر گئے ہیں، اور ایک ماڈریٹ انداز میں جس انداز میں وہ جو روش دے کر گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آگے جماعت بڑھتی رہی تو پھر پاکستان میں باقی قوتوں کو ساتھ لے کر وہ ایک ایسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس کا خواب قاضی صاحب نے دیکھا تھا.
بہت شکریہ آپ کا. میں پھر حاضر ہوں گا. ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، قاضی حسین احمد صاحب عالمی انجمن تقریب مذہب اسلامی جس کا صدر دفتر یہاں ایران اور تہران میں ہے، اس کے سرگرم رکن تھے، اور جو ہفتہ وحدت یہاں پر منایا جاتا ہے اس سلسلے میں جو کانفرنس عالمی ہوتی تھی اس میں وہ ضرور تشریف لاتے تھے، حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ وہ شریک ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ بھی بارہا اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں ہندوستان سے. تو اس تعلق سے تقریب مذاہب یعنی مذاہب اسلامی کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے تعلق سے ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے قاضی صاحب کا یہ جو کردار تھا کہ مختلف مسالک اور مختلف افکار و خیالات رکھنے والے اور مختلف فکر کے لوگ جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر آئے، اگر ان کے درمیان میں بنیادی باتوں پہ اتفاق ہے، یعنی مطلب ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا مرکز اور محور ایک ہے، ان کا نصب العین ایک ہے، تو ان لوگوں کو آپس میں یعنی ضمنی اور ذیلی اختلافات کی بنیاد پہ الگ الگ نہیں رہنا چاہیے. یہ کوششیں ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں قاضی صاحب کی. انہوں نے متحدہ مجلس عمل بنائی اور اس کے بعد ملی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ خود آپ دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ مجلس عمل بنی تھی اور اس سے پہلے بھی جو کوشش ہوئی تھی، انہوں نے اس میں وہاں کے ایک بریلوی عالم دین کو اس کا سربراہ بنایا تھا اور ان کے ساتھ لگے رہے اور ان کی قیادت میں کام کیا. اسی طرح سے عالمی سطح پر بھی دو تین بار جتنی کوششیں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ایک علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے جو کوشش کی تھی اس مسلم اسکالرس کی ایک انجمن بنا کر عالمی سطح پر ایک پلیٹ فارم فلوٹ کرنے کی، اس میں بھی قاضی صاحب سرگرم عمل تھے. خود ایران کے اندر جتنی بار بھی چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے بیت المقدس کا معاملہ ہو، چاہے عالم اسلام کے درمیان میں مسالک اور مکاتف کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی بات ہو، تو قاضی صاحب ہر جگہ پیش پیش ہمیں نظر آتے ہیں. پچھلے دنوں جب میں اسلامی وزاری کانفرنس میں موجود تھا اور اس میں قاضی صاحب بھی موجود تھے، تو قاضی صاحب اس بات کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ عالمی جو بیداری آ رہی ہے اس وقت میں پورے عالم اسلام میں، خاص طور سے مصر میں، ٹیونس میں، یمن میں اور بحرین میں، ان کوششوں کے نتائج جو ہے وہ پوری عالم اسلام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثبت انداز میں سامنے آئے. اور اس میں اخوان کے لوگ بھی تھے اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی آئے تھے، اور ان کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ اس وقت جو تحریک، جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ جو استعماری طاقتیں ہیں کہیں ان تبدیلیوں کو ڈیولپمنٹ کے نام پر اور یعنی تعمیر نو کے نام پر اس میں اگر وہ مداخلت کر کے پھر سے ایک بار اس کوششوں کو سبوتاز کرنے کی کوشش کریں تو اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ تو ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر بھی یہ سب کے سب لوگ بشمول قاضی صاحب کے سب فکر مند تھے کہ یہ تبدیلی بہت اچھی تبدیلی ہے، استعماری قوتیں ختم ہو رہی ہے، ڈکٹیٹرز کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے اب جو ڈیموکریٹک طریقے سے آ رہی ہے اس میں بھی بیرونی سازشیں کام نہ کریں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اپنے دوسرے حوارین کے ذریعے سے، سیکولر عناصر کے ذریعے سے اس کو پھر ان کوششوں کو سبوتاز کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے اس کانفرنس کا عنوان بھی اسلامی بیداری کانفرنس دیا گیا تھا، یعنی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو تبدیلی آ رہی ہے پورے عالم اسلام میں یہ تبدیلی ایک محض تبدیلی نہیں ہے، جمہوریت کی محض اقتدار کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اس تبدیلی کی بنیاد میں جو چیز موجود ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا غلبہ اور اس کی اقامت اور اس کی اشاعت، یہ پہلو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور جس طرز پہ ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا علامہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اسی طرز کی یہ کوششیں ہیں، یہ اور بات ہے کہ یعنی اسٹریٹجیکلی اور حکمت عملی کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اور ان کا نظم العین اور اس کی منزل ایک ہے۔ تو اس موقع پر بھی میں نے قاضی صاحب کو دیکھا کہ وہ برہان الدین ربانی صاحب ہوں، قاضی صاحب ہوں، اکبر ولایتی صاحب ہوں، اور اس طرح کے سب لوگ جو اس کانفرنس کے اندر موجود تھے، جو اس کی منظمہ کے اندر موجود تھے، اس کی اوپینین میکنگ باڈی کے اندر موجود تھے، وہ اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ بھئی اب اس موقع پر ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے ممالک کو کہ کس انداز میں اپنے اس ان جمہوری جو عمل ہے اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اس موقع پر خاص طور پر میں جانتا ہوں، میں نے اس وقت میں علامہ خامنہ ای صاحب نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اب جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں مالی غنیمت لوٹنے کے نام پر، جو ہے مالی غنیمت حصول کے نام پر، ہمارے درمیان اختلافات نہیں پیدا ہونے چاہیے۔
تو بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا،
پوری دنیا کے مسلمانوں کی۔
جی شکریہ آپ کا، میں اس وقت اس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایک بار پھر جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عبدالغفار عزیز صاحب۔ غفار عزیز صاحب، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، معذرت چاہتے ہیں۔ پاکستان میں مسلکی اختلافات دور کرنے میں قاضی صاحب کی خدمات کا جائزہ آپ کس طرح سے لیں گے؟ عبدالغفار عزیز صاحب، میری آواز سنیں آپ؟ مظاہر ایسا ہے کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب، اگر آپ نے میرا یہ سوال سنا ہو تو تکرار مقررہ سے بچنے کے لیے آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔
جی بالکل، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے جو مسالک کے درمیان ہمانگی کی ایک کوشش ہے وہ ملی یکجہتی کونسل کی صورت میں انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانا کوشش کی، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک نیا فارمولا جو ان کی سیاسی اور دینی بصیرت تھی اس بنیاد پر انہوں نے یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ عالمی استعمار یا عالمی سامراج مسلمانوں سے پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کا حق چھیننا چاہتا ہے، اور وہ عالمی سطح پر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنی پالیسیز بھی خود نہ بنائیں اور اپنے فیصلے بھی خود نہ کریں، اور یہ اس دو نقطوں کی بنیاد پر دشمن اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہا ہے اس کا اگر مقابلہ ہمیں کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اتحاد اور وحدت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریئلائز کرایا انہوں نے مختلف مسالک کو، اور انہوں نے جب علامہ اقبال کا فلسفہ جو تھا، اگر آپ کا قرآن ایک ہے، آپ کا قبلہ ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو بھول کر ایک واتعصموا بحبل اللہ جميعا، اور یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اگر ہم تھامیں گے تو دشمن کی جو استعماری سازشیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب رہے، اور بہت سی جو دینی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی بھی ہوئیں۔
جی ڈاکٹر عبدالغفار عزیز صاحب، قاضی صاحب کی جو سامراج مخالفت جو سوچ تھی اس میں ان کا بنیادی شعار، بنیادی نعرہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تھا؟
جی قاضی صاحب نے ہمیشہ، آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں ابھی سوویت یونین خود آیا نہیں تھا لیکن اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تب سے انہوں نے افغان مجاہدین اور افغان لیڈرشپ کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی وضع کرنے اور اسے مکمل کرنے میں ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح پھر اب جب امریکنز یہاں پہ آئے ہیں تو اس کی بھی سب سے توانا آواز قاضی صاحب نے اس 9/11 کے فوراً بعد اس طرح خبردار کیا امریکنز کو کہ سوویت یونین اور اس سے پہلے برطانوی استعمار کا جو حشر افغانستان کے کوہساروں میں ہوا ہے آپ اپنے آپ کو اس انجام سے بچا لیں. افغان قوم اور مسلمان وہ اپنے اوپر کسی کا تسلط قبول نہیں کرتے ہیں اور آج وہ امریکنز اسی موقف کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہی جن لوگوں کو کل وہ دہشت گرد قرار دیتے تھے آج ان کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر بھی قاضی صاحب نے الحمدللہ ہر دور میں ہمیشہ اپنا موقف اپنی اسٹریٹجی لوگ باتیں کرنے والے تو جو مرضی کرتے رہے ہیں لیکن میں بالکل امانتداری کے ساتھ جو حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ہمیشہ اپنے تمام تر فیصلے کرتے ہوئے امت کے مفاد کو پیش نظر رکھا. میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایران اور عراق کی جب جنگ تھی اس وقت دونوں طرف سے بہت ایک دباؤ تھا کہ آپ کسی ایک فریق کا ساتھ دیں لیکن قاضی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں دونوں ہمارے بھائی اور برادر ممالک ہیں اور ہم درمیان رہتے ہوئے ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم تمام امت کو اس خاطر جمع رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان اختلافات کو چھوڑ دیں. یہی معاملہ پھر بعد میں جب ایران اور عراق اور کویت کا مرحلہ پیش آیا ہے تو اس وقت بھی امریکنز کی پریزنس اس خطے میں اس کے خلاف انہوں نے ایک موقف اختیار کیا. خود ایک وفد لے کے جو مختلف ممالک میں گئے اور عراق میں صدام حسین سے جا کے ملے اور انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم آپ کے اس دعوے کو ایک منٹ کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ آپ فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں لیکن فلسطین کی آزادی کا راستہ وہ کویت پر قبضے کویت کے ذریعے سے نہیں جاتا ہے. اگر آپ اپنے وہاں کے دعوے میں سچے ہیں تو یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالتے ہوئے امریکیوں کو یہاں پہ آنے کا بہانہ نہ فراہم کریں. تو یہ بہت ساری ایک تاریخ ہے مختصر وقت میں بتائی نہیں جا سکتی لیکن ہر موقع پہ انہوں نے اس موقف کو اپنایا کہ جو امت کے مفادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں وہ موقف اپنایا جا سکتا تھا. یہاں پہ ملک کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی مختلف فتنے اٹھائے گئے ملی جیسی کونسل یہ مڈ 90s میں جب شیعہ اور سنی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی تو ملی جیسی کونسل کا اصل وہ کوئی اور پولیٹیکل اس کا مقصد نہیں تھا صرف ایک مقصد تھا کہ فرقہ واریت کی اس آگ کو یہاں پہ گھسایا جائے. اس میں سے پھر بعد میں جو ایم ایم اے ایک سیاسی الائنس بنا جس میں تمام لوگوں کو شریک کیا گیا اس وقت بھی ملی جیسی کونسل کو انہوں نے ریوائیو کیا اور انہوں نے ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہر مظلوم. بابا 5 فروری آنے والا ہے یہ بھی ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے انہوں نے سب سے پہلے 5 فروری کی کال دی اور اب مسلسل یہ جو ہے ایک سالانہ یوم یکجہتی بن گیا ہے جس سے کسی کو بھی دستبردار ہونا اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا.
جی غفار عزیز صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے چلتے چلتے فلسطین کے تعلق سے بھی ان کے موقع پر ہم آپ کا تاثر جاننا چاہتے ہیں 1.5 منٹ کے اندر.
جی
فلسطین کے تعلق سے میں 1 منٹ کے اندر وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا.
کچھ فلسطین قاضی صاحب کا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواب تھا وہ اس کے لیے تڑپتے تھے کہ قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے کس طرح ہم سب یکجا ہوں. تو فلسطین بھی اسی طرح ان کی محبت تھی کہ جس طرح ان کا تعلق حرمین سے مکہ اور مدینہ سے تھا کہ یہ بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول تھا. تو یہ اس فلسطین کی خاطر انہوں نے مختلف ڈائیلاگز میں بھی حصہ لیا یورپ میں مختلف جو ڈائیلاگز ہوئے جس میں یہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے تو انہوں نے خود جیوش لابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خلافت اسلامیہ کے دوران خود یہودی ہمارے ہاں ایک پرامن شہری کے طور پر رہے ہیں ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے.
بہت بہت شکریہ غفار عزیز صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے ہم آپ تینوں معزز مہمانوں کے شکر گزار ہیں. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے خدا حافظ.